الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ ذوالحجہ کی جو ابتدائی 10 راتیں یا 10 دنوں کا تذکرہ جو قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں آیا اور ان کی فضیلت بیان کی گئی کہ اس میں عبادات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے, اور اللہ ہی کا شکر ہے کہ ان 10 دنوں میں 2 مرتبہ اللہ پاک نے ہمیں جمعہ کا دن بھی عطا فرمایا. یہ جو 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی احادیث مبارکہ میں. مثلا ترمذی شریف کی روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امید دلائی اس بات کی کہ مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کے روزے کی وجہ سے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو گویا کفارہ بنے گا یہ روزہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کا. لیکن یہاں یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ یہ گناہیں صغیرہ ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعمال کی وجہ سے معاف فرما دیا کرتے ہیں. وضو کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں, نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں, اسی طرح روزہ رکھنے سے, صدقہ خیرات کرنے سے, یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا مغفرت کا ایک ذریعہ ہے. لیکن گناہ صغیرہ ان اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں, لیکن گناہ کبیرہ اگر ہیں خدا نخواستہ تو وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. اور اس میں یہ بات بھی واضح رہے کہ اگر ان گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو بندے جب تک اس گناہ کو, اس غلطی کو, خطا کو معاف نہ کریں, قیامت کے دن وہ معاف نہیں ہوں گے. لہذا انشاءاللہ آج جو ہماری گفتگو ہے اس کا موضوع ہے قربانی, اس کی اصل حکمت, اس کے کچھ مسائل بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. سب سے پہلے اس لفظ قربانی پر غور کیجئے. یہ قربانی کا لفظ قرب سے ہے, قاف را اور با. لہذا ہر وہ شے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے پیش کی جائے وہ قربانی کہلاتی ہے. اصطلاحی معنوں میں قربانی سے مراد, ظاہری بات ہے ہم اس سے مراد جانور کی قربانی لیتے ہیں جو عام طور پر 10 ذوالحجہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے. 10 ذوالحجہ کی بھی فضیلت اسی اعتبار سے آئی حدیث میں کہ اس دن بندے کا وہ عمل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جانوروں کی قربانی یعنی خون بہانا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ, اخلاص نیت کے ساتھ قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمایا. تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ قربانی کب پیش کی گئی اور کس کی قربانی قبول ہوئی؟ اس واقعے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے سورۃ المائدہ میں بیان فرمایا. مختصراً پہلے اس کو سن لیتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ قربانی کس کی قبول ہوتی ہے. یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ہے جو قرآن حکیم بیان کرتا ہے. ایک کا نام حدیث میں حابیل آتا ہے اور دوسرے کا نام قابیل آتا ہے. کسی مسئلے میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو حکم دیا کہ تم اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کرو. کسی مسئلے میں اختلاف رائے تھا, مسئلے کو حل کرنے کے لیے قربانی کا حکم دیا گیا. اس زمانے میں حابیل جو تھے وہ بھیڑ بکریاں پالا کرتے تھے, لہذا انہوں نے بہت ہی خوبصورت, بہت ہی پسندیدہ جانور جو ان کو بہت پسند تھا, جس سے وہ محبت کرتے تھے, اس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا اور قربانی کے طور پر پیش کیا. قابیل جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا, لہذا وہ پھل لے کر آیا, سبزیاں لے کر آیا, لیکن گلی سڑی, اور ان دونوں نے یہ قربانی پیش کی, اور پہاڑ کے اوپر وہ قربانی رکھ دی جاتی تھی. اور اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کے لیے ایک اور علامت تھی کہ آگ آتی تھی آسمان سے, اور جس کی قربانی اخلاص پر مبنی ہوتی وہ آگ اس قربانی کو جلا دیتی تھی. پتہ چل جاتا تھا کہ اس کی قربانی اخلاص کے ساتھ کی گئی, یہ قبول ہو جاتی تھی. لہذا ایسا ہی ہوا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اس واقعے کا تذکرہ رب کائنات فرماتا ہے, وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کیجئے حق کے ساتھ با مقصد. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا, جب ان دونوں نے قربانی پیش کی. اب یہاں اصطلاحی معنوں میں قربانی سے مراد جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت دی تھی اس کی بنیاد پر انہوں نے وہ قربانی پیش کی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا, تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی, یعنی حابیل کی قربانی قبول ہوئی. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی, یعنی قابیل کی قربانی قبول نہیں, کیونکہ اخلاص پر مبنی نہیں تھی, اللہ کے رضا کے لیے نہیں کی تھی, زبردستی اس نے قربانی پیش کی تھی. حسد کی وجہ سے, جیلسی کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی سے کہا, قال لاقتلنک, اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. اس پر جو حابیل کا جواب ہے, یہ ہے ہم سب کے لیے انتہائی اہم بات. حابیل نے فرمایا, قال انما یتقبل اللہ من المتقین, اے میرے بھائی, اللہ سبحانہ و تعالی متقین کی قربانی قبول فرماتا. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی, اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا, ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک, میں اپنا ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں کہ میں تجھے قتل کروں. انی اخاف اللہ رب العالمین, کیونکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے. بہرحال یہ جو پورا جواب ہے یہ ہم سب کے لیے انتہائی اہم جواب ہے, کیونکہ اس میں ہم سب کے لیے رہنمائی ہے کہ یہ جو قربانیاں پیش کی جائیں گی, سعودی عرب میں آج اس کا سلسلہ شروع ہوگا اور ہمارے یہاں انشاءاللہ کل, اس کے پیچھے اصل حکمت کیا ہے, فلسفی کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, ما ہاذہ الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو ہم قربانیاں دیتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ جانوروں کی قربانی دے رہے ہیں. اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اس پر سوال کیا گیا اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی کہ جانور جو قربان کیا جا رہا ہے اس کے ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے, یا ہر ریشے گوشت کا جو ریشہ ہے اس کے عوض ایک نیکی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا. بہرحال یہ تو ہو گئی بشارت, خوشخبری. اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھنے کا ہے کہ قربانی ہر مسلمان پر, بالغ پر, سمجھدار ہو, مقیم ہو, آزاد ہو, اس پر اس حال میں واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں, قربانی کے دنوں میں اگر اس کو اتنے پیسے دیے ہیں کہ جو اس کی ضروریات زندگی سے زیادہ ہیں, اضافی ہیں, سرپلس ہیں, تو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں. یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ مرد اگر ہیں تو مرد قربانی پیش کرے گا, اور خواتین کے پاس اگر اتنے پیسے ہیں ان دنوں میں کہ وہ قربانی کر سکتی ہیں تو خواتین اپنی قربانی پیش کریں گے. جیسے نماز, روزہ, زکوٰۃ خواتین پر الگ سے فرض ہے, اسی طرح قربانی بھی ان خواتین پر واجب ہے جن کے پاس ان دنوں میں اتنے پیسے ہوں. البتہ ایک شخص اس قابل ہے کہ قربانی پیش کر سکتا ہے, نہیں کر رہا, اس کے لیے وعید سنائی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام کہ انہیں چاہیے کہ پھر ہماری قربان گاہوں, ہماری عید گاہوں میں بھی نہ آئے. مراد یہ ہے کہ نماز کے لیے بھی نہ آئے. تو اللہ سے دعا کریں, اللہ پاک ہمیں, اگر ہم میں سے لوگ صاحب استطاعت ہیں, پیسے والے ہیں, تو قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. البتہ اب آئیے ذرا قربانی قبول کس کی ہوتی ہے اس کو سمجھ لیجئے. قرآن نے اس کی بھی وضاحت کی ہے. قربانی کی قبولیت کے لیے شرط لازم ہے تقوی, جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ روح قربانی تقوی ہے. لہذا قرآن حکیم سورہ حج آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا, ان جانوروں کا نہ گوشت اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچتا ہے, نہ خون اللہ تعالیٰ تک پہنچتا. وَلَكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ, بلکہ جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچتی ہے تمہاری طرف سے وہ ہے تقوی منکم, جو جتنا متقی پرہیزگار ہوگا اتنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل کرے گا اور اس کی قربانی قبول ہو جائے گی. خوبصورت شعر ہے اقبال کا, شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب. گویا انتہائی والہانہ طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی تمام تر محبتوں کو قربان کر دینے کا جذبہ, یہ ہے اصل میں روح قربانی. اس پر الحمدللہ پچھلے جمعوں میں بات ہو چکی ہے, میں مختصرا عرض کرتا ہوں کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تمام تر محبتیں اللہ کی راہ میں قربان کر کے امام الناس کا لقب پایا. نظری اور فکری امتحان بھی آیا, اسی طرح محبتوں میں ماں باپ کی محبت, گھر کی محبت, وطن کی محبت, قوم کی محبت, اولاد کی محبت, یہاں تک کہ اپنی جان سے انسان محبت کرتا ہے, تمام تر محبتیں اللہ کے حکم پر قربان کر دیں. اذ قال له ربه اسلم, جب اس کے رب نے کہا فرما برداری اختیار کرو, حکم مانو, قال اسلمت لرب العالمین, ہمیشہ سے ان کی روش یہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے فرما برداری اختیار کی اپنے رب کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. لہذا یہ ہے اصل حکمت, فلسفی, کہ تمام تر محبتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے انسان قربان کرنے کے لیے تیار رہے. اور الحمدللہ جب ہم قربانی پیش کرتے ہیں تو اس کی دعا میں ایک دعا ہے، اس کی دعا میں ایک آیت مبارکہ شامل ہے، اس کا بھی تذکرہ ہو جائے اور جائزہ بھی لے لیں ہم اپنا. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 ہے، جہاں کہلوایا گیا نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس طرح سے کہیے، فرمائیے، ان صلاتی، یقیناً میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، نسک عربی زبان میں قربانی کو کہتے ہیں، و محیایا، اور میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. لہذا یہ قربانی پیش کرتے وقت جب جانور قربان ہو رہا ہو، یہ آیت مبارکہ پڑھیں تو کچھ جائزہ بھی لیں اپنی زندگی کا. یہ جائزہ کا موقع ہے نا، ہم اپنا اسسمنٹ تو کریں، سیلف اسسمنٹ کا ہم کر کیا رہے ہیں. اگر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان کیا جا رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنت کو زندہ کرتے ہوئے، تو بقیہ زندگی میں ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جیسے رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کے روزے رکھے، تقوی اختیار کیا، بقیہ 11 مہینوں میں ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کا بھی جائزہ لیجئے. اور اب یہ اتنا بڑا ایونٹ، میگا ایونٹ ہے مسلمانوں کا، الحمدللہ پوری دنیا کے حجاج کرام اس وقت بحمدی تعالی عرفات کے میدان سے ہوتے ہوئے مزدلفہ میں آئے، اور مزدلفہ سے اب منا میں جمع ہوں گے، رمی کریں گے انشاءاللہ، اور مزید یہ کہ حلق کروائیں گے، قربانیاں پیش کریں گے، اور طواف زیارت کریں گے، اور مزید یہ کہ اگلے دو تین دنوں میں بھی رمی کریں گے. یہ مسلمانوں کا ایک عالمی اجتماع ہے، میگا ایونٹ ہے. اور بقیہ مسلمانوں کے لیے جو حج پہ نہیں جا سکے، ان کے لیے قربانی کا موقع ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور اپنا جائزہ بھی لیں کہ مسلمان امت کس مقصد کے لیے برپا کی گئی، ہمارا مقصد تخلیق کیا تھا، کیوں رب کائنات نے یہ مسلمان امت کو بنایا، کیا محض نماز، روزہ، حج، زکات اور قربانی اصل ہمارا کام ہے؟ تو یہاں جائزہ لیجئے کہ رب کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ایک عادلانہ نظام کے قیام کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی پوری زندگی اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ اور اقامت کی جدوجہد میں گزری، یہاں تک کہ تقریباً 21 سال کی جدوجہد کے بعد، جان گسل محنت، جس میں 13 سال مکی ہیں، جو اصل میں صبر و مصابرت ہے، قربانیوں کی عظیم داستان ہے، اور 8 سال مدینے کے، جو جنگ و جدال اور جہاد پر مبنی ہے، بدر، احد، احزاب، صلح حدیبیہ، اسی طرح فتح خیبر، یہ سارے کے سارے اہم مراحل طے کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا. وجاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، الحمدللہ 10,000 کا لشکر لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں داخل ہوئے، اور بحمدی تعالی اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی، مکہ فتح ہوا، اور اس کے بعد دعوت و تبلیغ میں مزید تیزی آئی، اور یہاں تک کہ آخری حج فرمایا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. کل دکھا رہے تھے الحمدللہ عرفات کا میدان، اور مسلمان جمع تھے اس میدان میں. ذرا چشم تصور سے سوچئے گا کہ ایک دن رہا ہوگا جس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جمع تھے اپنے تمام صحابہ کے ساتھ. صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 125,000، اور یہ تعداد ایک دن میں نہیں ہوئی جیسے میں عرض کر چکا ہوں، 21 سال کی جد و جہد کے بعد اللہ کا دین غالب ہوا اور الحمدللہ مسلمان جمع تھے عرفات کے میدان میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک حرف انتہائی قیمتی ہے. ہم میں سے بہت سے خوش قسمت ہوں گے جنہوں نے وہ خطبہ حجت الوداع پڑھا ہوگا، بہت سے بد قسمت ایسے ہیں کہ جن کو موقع ہی نہیں ملا پڑھنے کا. انتہائی اہم ڈاکومنٹ، تاریخ انسانی کا اہم ترین خطبہ، خطبہ حجت الوداع. اگر نہیں پڑھا تو گھر جا کر ضرور پڑھیے گا، پڑھیں گے انشاءاللہ. کیا فرمایا تھا محمد رسول اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام جاتے وقت، آخری خطبہ تھا، فرما دیا تھا کہ اب اس کے بعد ہو سکتا ہے میری تمہاری ملاقات ہی نہ ہو. آغاز ہی یہاں سے فرمایا کہ اہم ترین بات کہی جا رہی ہے، غور سے سنو. پھر مساوات کا درس دیا، پھر دیگر تعلیمات جو ہیں وہ بیان فرمائی. اس کے بعد اصل چیز کیا ہے جو محمد رسول اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے حوالے کی؟ آپ نے سب سے پہلے مخاطب فرمایا تمام مسلمانوں کو اور گواہی لی، الا هل بلغتو، لوگوں گواہی دو، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا یا نہیں. یہ ہے حج کا اصل میسج. محمد رسول اللہ نے گواہی لی تمام مسلمانوں سے، اور گواہی اس لیے لی کہ قیامت کے دن جو عدالت لگنے والی ہے اس میں سب سے پہلا سوال خود نبی کریم سے ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو پیغام آپ تک پہنچاتا آپ نے اپنی امت تک پہنچایا ہی نہیں. وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی، کیسا ہوگا وہ دن جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ اٹھائیں گے اور آپ کو ان کے خلاف گواہی کے طور پر پیش کریں گے. قیامت کے دن آنے والا ہے اور یہی عرفات کا میدان ہوگا جہاں پر یہ عظیم تر عدالت لگنے والی ہے. لہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمان بھائیوں سے، صحابہ سے گواہی لی، بتاؤ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں. الحمدللہ صحابہ کرام نے گواہی دی، قد بلغتا و ادیتا و نصحتا، صرف پہنچایا ہی نہیں، حق نصیحت ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. اب اندازہ کیجئے کیسا سائن آف ریلیف ملا ہوگا نبی کریم کو علیہ الصلاۃ والسلام، جو دین کی دعوت و تبلیغ اور اقامت کر رہے ہیں انہیں اندازہ ہوگا یہ کتنی بڑی ذمہ داری تھی محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام. سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم بہت بھاری ذمہ داری آپ پر ڈالنے والے ہیں. بھاری ذمہ داری یہی تھی، دین کی دعوت کا کام کرنا ہے اور اس کو قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور الحمدللہ جب دین قائم ہو گیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے گواہی لی اپنے تمام صحابہ سے، اور جب گواہی دے دی تمام صحابہ نے، پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ پیغام جو مجھ تک پہنچا تھا وہ میں نے ان تک پہنچا دیا. پھر کیا ذمہ داری لگائی؟ آج وہ ذمہ داری قوم بھول چکی ہے. پھر محمد رسول اللہ نے صحابہ کرام کو حکم دیا فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبِ، اب جو یہاں موجود ہیں، شاہد بمانے موجود، حاضر ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اب یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں. تمام انسانوں تک، تمام دنیا کے تمام انسانوں تک یہ پیغام پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے. اور الحمدللہ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ ان صحابہ میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے تھے جنہوں نے اس حج کے بعد اپنے گھر کا منہ نہیں دیکھا. کوئی اللہ کی راہ میں دعوت اور تبلیغ کے لیے نکل گیا، کوئی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد اور قتال کے مرحلے میں چلا گیا. ہزاروں، بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ نے اس دین کی دعوت و تبلیغ اور یہ جو امانت تھی محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی اس کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں. یہ ہے حج کا اصل پیغام میسج، اس کو رینیو کیجئے. یہی وہ عرفات کا میدان تھا جہاں امانت حوالے کر کے گئے محمد رسول اللہ اس امت کو. آج اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم واقعتاً اس امانت کا حق ادا کر رہے ہیں. وہ امانت ہمارے گھروں میں موجود ہے، کتنا وقت ملتا ہمیں اس کو روزانہ پڑھنے کا، کتنا وقت ہے ہمارے پاس اس کو سمجھنے کا، کتنا وقت ہے ہمارے پاس اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کا، اور کتنا وقت میسر ہمیں اس کی تعلیمات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا. یہ ہے وہ جائزہ، یہ ہے وہ سیلف اسسمنٹ جو آج کے دن ہمیں لینی چاہیے. جس مقصد کے لیے رب کائنات نے ہمیں پیدا کیا، کیا ہم وہ مقصد تخلیق، مقصد زندگی، پرپز آف کریشن حاصل کر رہے ہیں، یا ہماری زندگیاں کسی اور کام میں لگ رہی ہیں، صبح شام کوئی اور ٹینشنز ہیں، کوئی اور مصروفیات ہیں ہماری، اور سالانہ بنیادوں پر گوشت کھانے کا ایک تہوار ہے جو ہم منا رہے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں، ایک رسم بن گئی، ریچول بن گئی، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. یہ تو اقبال کے اشعار ہیں، 100 سال پہلے کہے گئے ہوں گے، آج حقیقت میں امت کا حال ہی ہو چکا. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. آج ہمارے اعمال میں سے للہیت ختم ہوتی جا رہی ہے، ایک رسم بن گئی، بس رہ گئی رسم اذاں، روحیں بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. آج امت کا حال ہی ہو چکا. بہرحال جائزہ لے لیں ہم سب اپنا اپنا، کہ یہ جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں، کیا واقعتاً محض اللہ کی رضا کے لیے، محض اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، یا ہماری کیفیت یہ ہے؟ ذرا برا نہیں منائیے گا، تلخ حقیقت بیان کر رہا ہوں، کہ معاشرے کا دباؤ ہے ہم پر، قربانی نہیں کریں گے، جانور نہیں لائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، سسرال والے کیا کہیں گے، دوست احباب کیا کہیں گے، اتنا امیر آدمی، اتنا پیسہ اس کے پاس، قربانی کا جانور ہی نہیں لایا. یہ ہے سوشل پریشر. کیا قربانی ہم محض اس لیے کر رہے ہیں؟ نمود و نمائش کے لیے، جانور لا کر اس کو پالنے، پورے محلے میں گھمانا، اس کی قیمت کا ٹیگ لگا کر 10 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، کیا یہ مقصد ہے؟ گوشت کھانے کا تہوار میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، تقریباً یہی صورتحال بن چکی ہے، باربیکیوز ہوں گی، گوشت کھانے کا ایک سالانہ تہوار ہے جو کہ منایا جائے گا. اکثر و بیشتر صورتحال یہ ہے کہ فرائض میں غفلت، بڑی تلخ حقیقت میں نے پہلے بھی بیان کی تھی، مساجد میں یا بڑے بڑی عید گاہوں میں جب نماز کے لیے لوگ آتے ہیں، پچھلی مرتبہ پچھلے سال لیاقت آباد کے ایک بڑے مجمع میں امام صاحب نے یہ عمل کیا، انہوں نے بڑی حسرت کے ساتھ، بڑے دکھ کے ساتھ یہ بیان کی کہ آپ لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے، وہ فرض عبادت ہے، اور عید کی نماز میں آئے ہیں یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، شکرانے کے نوافل ہیں، میں اس وقت تک جماعت نہیں کھڑی کروں گا جب تک آپ میں سے ہر شخص فجر کی نماز پہلے ادا کرے. آدھے سے زیادہ مجمع کھڑا ہو گیا اور انہوں نے پہلے فجر کی قضا ادا کی، پھر جا کر عید کی نماز پڑھی. تو ہم بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، فرض عبادات میں کمی کوتاہی تو نہیں کر رہے جو رب نے فرض کی ہے، ایک دن میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، وہ ہم پڑھے نہ اور عید کی نماز پڑھنے آ جائیں کہ لوگ کیا کہیں گے. تو لوگوں کے لیے عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے. اسی طرح عبادات میں جو بے روح عبادات ہم کر رہے ہیں، وہ نتیجے سے بالکل خالی ہوں گی. اصل نتائج کے حاصل ہونے چاہیے کہ انسان جب نماز پڑھے اور قربانیاں پیش کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب حاصل ہو. لیکن آج ہمیں رب کا قرب حاصل کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے ناراض ہے؟ کیوں اکثر و بیشتر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ بلکہ دعا قبول کیا ہو، اکثر و بیشتر اللہ کے عذاب کے کوڑے ہمارے سروں پر پڑ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ ہونی چاہیے نا ہر چیز کی. تو وجہ بالکل واضح ہے کہ یہ عبادات، یہ رسومات، یہ رسم بن چکی ہیں محض. لہذا بہت ضروری ہے، اب اگلے 5 منٹ میں ذرا جائزہ لیں اپنا، کہ ہم سب اپنا جائزہ لیں ذاتی حیثیت میں، کہ یہ جو ہم قربانی پیش کر رہے ہیں اس کے لیے پیسہ کون سا فراہم کیا جا رہا؟ کیا ہماری زندگی میں حلال پیسہ ہے؟ خدا نہ خواستہ حرام پیسے سے، حرام پیسے سے ہم حج بھی کر کے آ رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں اور قربانیاں بھی پیش کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ تو دھوکہ کسے دے رہے ہیں؟ شاید مسجد کے مولوی کو تو ہم دھوکہ دے دیں، سود کا پیسہ اس کو دے کر کہ یار مسجد بنا لو، مدرسہ بنا لو، اور سود کے خلاف زیادہ بات نہیں کیا کرو، چندے بند ہو جائیں گے تمہارے، مدارس بند ہو جائیں گے. تو ہو سکتا ہے مولوی تو اپنی زبان بند کر لے، یار سود کی بات نہ کرو، وہ سیٹ ناراض ہو جاتا، اور باتیں کرو دوسری، نور و بشر کی بات کرو، رفع دین کی بات کرو، تراوی کی بات کرو، آٹھ پڑھنی ہے، بیس پڑھنی ہے، اسی مسئلے میں لگاؤ لوگوں کو، اور لوگ اسی مسئلے میں لگے رہے. ایک اور نیا مسئلہ پیدا کیا. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ یہ نو ذوالحجہ کا روزہ تو عرفے کا روزہ ہے، لہذا عرفہ کب ہے؟ عرفہ تو کب تھا؟ کل تھا. لہذا یہاں پر بھی اگر روزہ رکھا جائے تو کل کا روزہ رکھا جائے. یہ بالکل ایک عجیب بات ہے جس میں قوم کو لگا دیا. اور واٹس ایپ پر میسیجز چل رہے ہیں، ڈسکشن چل رہی ہے، جبکہ واضح طور پر یہ بات اتفاق متفق علیہ ہے کہ ہر جگہ کے چاند کے اعتبار سے وہ تاریخ ہوتی ہے. بالکل بات واضح ہے، دس ذوالحجہ کو وہاں عید ہوتی ہے تو یہاں بھی اسی دن عید منائی جائے، اسی طرح فجر کی نماز جب وہاں ہوتی ہے تو یہاں بھی اسی وقت پڑھی جائے، ممکن نہیں ہے. لہذا وہاں اگر عرفہ کا دن نو ذوالحجہ کو کل تھا تو آج یہاں پر نو ذوالحجہ ہے، اور مسلمان اور پاکستان آج روزہ رکھیں گے. بالکل صاف بات ہے. اس مسئلے میں قوم کو لگا دیا اور ڈسکشن ہو رہی ہے، بحثیں ہو رہی ہیں، سوال جواب ہو رہے ہیں، اور کنفیوز ہو گئی قوم. کنفیوز کس کام میں کنفیوز ہوئی؟ ایک نفلی روزہ ہے، فضیلت ہے، لیکن قوم کو کنفیوز کر دیا، ڈسکشن ہو رہی ہے. یہ ہے آج امت کا حال، بدقسمتی کے ساتھ. جو اصل فرائض ہیں اس کی طرح توجہ نہیں ہے. لہذا روح قربانی ایک دفعہ پھر اپنے ذہن میں تازہ کیجئے. اللہ پاک فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پاک متقین کی قربانی قبول فرماتا. لہذا جائزہ لیں اپنا کہ ہم جو قربانیوں کے لیے، جانور کے لیے خرید کے لا رہے ہیں، پیسہ فراہم کر رہے ہیں، وہ پیسہ کیسا ہے؟ سود کا تو نہیں، کسی کو دھوکہ دے کر تو پیسہ نہیں کمایا، حرام طریقے سے تو پیسہ نہیں کمایا. اگر ایسا کیا ہے تو محض اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقین کی قربانی فراہم قبول کرتا ہے. اس کے لیے حلال پیسہ ہونا چاہیے، اخلاص نیت ہونا چاہیے. اگر اخلاص نیت کے ساتھ چھوٹا جانور بھی اللہ کی راہ میں قربان کیا تو انشاءاللہ یہ اجر و ثواب کا بدلے کا باعث بنے گا. لیکن دکھاوے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، ریاکاری کے لیے کیا تو سارا پیسہ بھی ضائع ہوا اور ملے گا بھی کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاک اس انجام سے محفوظ فرمائے. مثل الذین ينفقون اموالهم ریاء الناس، رب کائنات فرماتا سورۃ البقرہ میں، وہ لوگ کے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہو تو انسان ریاکاری نہ کرے، دکھاوا نہ کرے. اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، اپنے اعمال کی حفاظت کیجئے. اپنے اعمال کو بچانا پڑے گا، جیسے کوئی بہت قیمتی شے ہو اس کی حفاظت کی جاتی ہے. تو یہ جو اعمال بند پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، شیطان اس میں ریاکاری اور دکھاوا پیدا کر کے ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتا. چاہے وہ انفاق ہو، زکوٰۃ ہو، عمرہ ہو، حج ہو، یا قربانیاں جس میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اس کی حفاظت کرنی پڑے گی. لوگ حج کر کے آتے ہیں اپنے نام کے ساتھ حاجی لگاتے ہیں. کیوں لگا رہے ہیں بھائی حاجی؟ حاجی کے معنی تو ہوتے ہیں حج پر جانے والا، حج کا ارادہ کرنے والا. حج کے بعد وہ حاجی ہوتا ہی نہیں. دلچسپ بات ہے، ہمارے حاجی کسے کہتے ہیں جو حج کر کے آئے اور دو حج کر لے تو الحاج ہو گئے؟ یہ دکھاوا ہے، ریاکاری. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. نماز پڑھنے والے کو سلاتی کیوں نہیں کہتے؟ سلاتی فلاں. زکات دینے والوں کو زکاتی کیوں نہیں کہتے؟ جب سلاتی اور زکاتی نہیں ہوتے تو حاجی کیوں؟ یہ ہے وہ ریاکاری کا خطرہ جس میں ہم سب کو اپنے اعمال کو بچانا ہوگا. اور اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں شیطان کے ہر وسوسے سے، ہر ریاکاری کے وسوسے سے محفوظ فرمائے، اور تمام تر عبادات محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق دے. اور قربانی کا جانور جب ہم قربان کریں تو کچھ جائزہ لینے کی بھی توفیق دے کہ اللہ کیا واقعتاً انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے، یا میں عمارتیں بنا رہا ہوں، بڑی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، بحریہ ٹاؤن پورا سجا دیا اور میری ساری تمام تر توانائیاں وہاں لگ رہی ہیں، اور مسجد میں آ کر اللہ اکبر کہہ میں کہہ رہا ہوں اللہ سب سے بڑا ہے، تو دھوکہ ہم کس کو دے رہے ہیں؟ دھوکہ اللہ کو نہیں دے سکتے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس حوالے سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو صلاحیتیں دی ہیں رب نے، پیسہ دیا ہے، باصلاحیت لوگ دین کو مطلوب ہیں، ملٹی نیشنلز کو نہیں. ملٹی نیشنل ہماری تمام تر صلاحیتیں چوز کر ہمیں دنیا داری کی طرف دنیا داری میں ملوث کر رہی ہیں. بہترین صلاحیت کے حامل لوگ دین کو درکار ہیں تاکہ دین سیکھیں سکھائیں, اس کی تبلیغ اور تعلیم کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. اللہ پاک اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.